بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على حبيبه محمد واله واصحابه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله بزرگان ملت اور برادران اسلام، باب ایمان اس پر کچھ احادیث آپ نے سماعت فرمائی، لیکن بیچ میں چونکہ عید الاضحیٰ اور ذی الحج کا مہینہ تھا تو ہم نے اپنے اس عنوان کو روک کر بقرا عید اور قربانی اور حج کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اور پھر ایک ہفتے کا گیپ اس طرح آ گیا کہ عید آ گئی تھی اس میں، تو آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں محض اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہ کچھ احادیث مبارکہ کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں، نہ بھی ڈھال سکیں تو کم از کم چلنے کی کوشش کریں، اس خوبصورتی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو باب ایمان کی کچھ حدیثیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں، آج ہم باب ایمان انشاءاللہ ختم کریں گے، گو کہ یہ بہت طویل ہے لیکن خدشہ یہ ہے، ڈر یہ لگتا ہے کہ بور نہ ہو جائیں۔ ہوتا ہے قرآن مجید کا بھی اگر آپ اسلوب دیکھیں تو قرآن کی ہر آیت بدلی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، ایک آیت آپ پڑھیں گے اس میں عنوان کچھ اور ہوگا، جو ہی دوسری آیت پڑھیں گے عنوان کچھ اور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کوئی واقعہ تسلسل سے آپ کو نہیں ملے گا، کوئی بات تسلسل نہیں ملے گی۔ آدم علیہ السلام کی ایک بات اگر سورہ بقرہ میں ہے تو دوسری بات کسی اور صورت میں آپ کو ملے گی۔ تو چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے، تو پروردگار عالم نے اس کی سوچ اور فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت جلدی جلدی آیتوں میں تبدیلیاں کی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک ہی عنوان اگر چلتا رہے، اس میں لاکھ میں آپ کو اس میں عجیب و غریب باتیں بتاؤں، واقعات سناؤں، لیکن بہرحال ایک آدمی چاہتا ہے کہ کچھ چینج ہو، تو ہم اس کو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ختم کریں گے اس باب کو۔ اب میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ امام مسلم کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث آتی ہے، اور یہ حدیث یقیناً آپ کی سنی بھی ہوگی، جو حضرت عمر بن خطاب جس حدیث میں موجود ہیں، اور یہ امام بخاری کی روایت ہے، میں پڑھتا ہوں۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن حشام، کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ تر عزیز نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک اور حدیث سنیں، پھر اس پر انشاءاللہ کلام کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری، یہ حاکم کی روایت ہے، ابو داؤد کی بھی روایت ہے، حضرت ابو امامہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے دینے سے ہاتھ روک لیا، پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب شروع کی دو احادیث مبارکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے گھر بار، اپنا مال اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے اپنا محبوب نہ بنا لو۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اولاد کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، اپنی جان کی محبت ہے، یہ محبتیں ہمارے دلوں میں سجی ہوئی ہیں۔ اور ایک مزیدی بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید نے باقاعدہ اللہ نے بفخریہ کہا ہے کہ ان محبتوں کو ہم نے مزین کیا ہے، یہ بری محبتیں نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ قرآن میں خود آیت موجود ہے کہ سونا چاندی کی محبت ہم نے تمہارے دل میں ڈالی ہے، اور لفظ استعمال کیا ہے زینہ کا لفظ، سجائی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی محبت، نشان زدہ گھوڑے یعنی اعلیٰ ترین نسلوں کے گھوڑوں کی محبت، آج کے دور میں ماننے کاروں کی محبت، سواری اور ٹرانسپورٹ کی محبت، انسان ہر انسان چاہتا ہے اس کے پاس گاڑی ہو۔ گھروں کی محبت. تو یہ محبت اللہ نے سجائی ہے, خدا نہ خواستہ یہ کوئی شیطانی عمل نہیں ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ان محبتوں کے لیے کوشش کرنا, ان کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا یا کاروبار کرنا, محنت کرنا دن رات, یہ بالکل جائز ہے. لیکن حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان محبتوں پر ترجیح دینی ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کو. اب اس کو سمجھنا ہے تو قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, سورہ احزاب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور ان پر حقدار ہیں. سب سے پہلے جان کو سمجھتے ہیں, جان ہے کیا؟ دیکھیے میں, آپ, ہم سب اپنی زندگی اپنی جان کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ سردی آتی ہے جناب ٹھنڈ نہ لگے سویٹر نکال لیتے ہیں, موزے پہننا شروع ہو جاتے ہیں, جیکٹ پہننا شروع ہو جاتے ہیں, گرمی آتی ہے باریک کپڑے پہننا شروع ہو جاتے ہیں کرتے, گرمی لگتی ہے نہا رہے ہیں, بھوک لگتی ہے کھانا کھا رہے ہیں, مشروب پینے کو دل چاہ رہا جناب جوس پی رہے ہیں مشروب پی رہے ہیں, گھومنے کو دل چاہ رہا ہے گھومنے چلے جا رہے ہیں. الغرض یہ کہ جو حق ہمارا نفس ہم سے طلب کرتا ہے, ہم اپنے نفس کے ہر مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو اس کا حق پہنچا رہے ہوتے ہیں. نیند ہے, سونا ہے, جاگنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, یعنی یہ حق کون دیتا ہے؟ میرا مثال کے طور پہ میرا بدن دکھ رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اس کو میں کیوں بھاگا ہوا ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں اور دوا لیتا ہوں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں کیوں جناب فوراً دسترخوان کے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ کھانا لگاؤ؟ اس لیے کہ میرے بدن کا تقاضا ہے, میرا جسم بھوکا ہے, میں کھانا طلب کر رہا ہوں. لہٰذا یہ ساری جو کوشش ہے, کھانا کھانا, آرام کرنا, سویٹر پہننا, کرتا پہننا, جاگنا, اٹھنا, نوکری پر جانا, یہ سب کا سب اپنی جان کے لیے ہے, اپنی زندگی کے لیے ہے, اپنے جسم کے لیے ہے. جب ان سب چیزوں کی میں حفاظت کا اتنا خیال رکھتا ہوں تو مجھے پروردگار عالم قرآن میں سورہ احزاب میں مجھے اور تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم جو یہ دن رات اپنی جانوں کی فکر میں لگے ہوئے ہو, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لگو, کوئی سا مسئلہ نہیں, لیکن جان لو کہ تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اب اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر میرے سر میں بڑا شدید درد ہے, میرے پیر میں درد ہے, میرے جسم میں درد ہے, اذان کی آواز آتی ہے. اب میرا من, میرا دل, میرا جسم مجھ سے مطالبہ کرتا ہے, یار آرام کرو, لیٹو, بعد میں اٹھ کے آرام سے نماز پڑھ لوں گا, چھوڑو ابھی سو جاؤ. لیکن اذان, حدیث اور قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ نہیں, اذان رسول کا حق ہے, اللہ کا حق ہے, وہ ادا کرو جو تم پر لازم ہے. اب اس دوراہے پر مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا اس بدن پر میرا حق ہے یا اللہ کے رسول کا حق ہے. اگر اللہ کے رسول کا حق ہے تو میں اپنی تکلیفوں کو بالائے طاق رکھ کر نماز ادا کروں گا, اور اگر میں رسول کے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تو میں آرام سے لیٹ جاؤں گا. بس جہاں بھی اس قسم کی منزلیں آئیں وہاں فرق کو پہچاننے کی کوشش کریں. صوفیہ کرام, صحابہ کرام, علماء, مشائخ کرام نے اس حق کو پہچان لیا تھا. لہذا آپ جو یہ عجیب و غریب واقعات پڑھتے ہیں کہ جناب امام ابو حنیفہ عشاء کے وقت جو نیت باندھتے تھے فجر تک کھڑے رہتے تھے, کیا وہ تھکتے نہیں تھے؟ وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کی ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا وہ امام ابو حنیفہ پتھر کے بنے ہوئے تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ کو تکلیف, درد کا احساس نہیں تھا؟ بالکل ہوتا ہوگا, بالکل ٹانگیں تھکتی ہوں گی, بالکل تھکتے ہوں گے امام ابو حنیفہ, لیکن وہ جان گئے تھے کہ میری ذات پر حق رسول اللہ کا ہے, میرا ہے نہیں, میرا نہیں ہے. لہذا آپ اس قسم کے جو بھی واقعات پڑھتے ہیں اس میں, یہاں تو میں, ہم اور آپ پڑھ لیتے ہیں کہ جناب فلاں اللہ کے ولی جو تھے پوری رات کھڑے ہوتے تھے, فلاں اللہ کے ولی قرآن اتنا پڑھ لیا کرتے تھے, فلاں اللہ کا ولی اتنا روزہ رکھ لیا کرتے تھے, لیکن ہم ان تکلیفوں کو نہیں جانتے جو انہیں پیش آتی تھیں, ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں جو جن پریشانی اور مسائلوں سے وہ گزرے تھے. حضرت خواجہ فرید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر سال خربوزے کی فصل آتی تھی, ایک سال خربوزے کی فصل ایسی آئی کہ میرا دل تڑپتا رہا کہ کھاؤں, مگر پیسے ہی نہیں تھے کہ خربوزہ خرید کے کھا سکتا. اس کے علاوہ اور بزرگان دین کے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن میں انہوں نے اپنی تکلیفوں کا اظہار کیا اور بتایا ہے کہ کن کن مراحل اور تکلیفوں سے گزر کے بالآخر اسلام انہوں نے پھیلایا، تو ہم تو ان کی کرامات سے تو بہت واقف ہیں، لیکن ملفوظات بھی جانتے ہیں، لیکن جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی شاید میں اور آپ اس سے واقف نہیں ہیں، اس تک ہم جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو لہذا قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری جانوں پر اگر کسی کا حق سب سے زیادہ ہے، تم سے بھی زیادہ تمہاری جان پر جو حق ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. صحابہ اس راز کو پا گئے تھے، لہذا ایک مرتبہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے. ویسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں کناروں پر، ادھر کھڑا ہو گیا کوئی، ادھر کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی بیٹھ جائیے، آپ سب جتنے لوگ کناروں پہ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. جو ہی آپ نے یہ بلند آواز سے بات کی تو یہ آواز مسجد کے باہر بھی گئی. اتفاق مسجد کی طرف آ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، جو ہی ان کے کان میں یہ آواز آئی فوراً گلی میں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے. یہاں تک کہ خطاب ختم ہوا، آپ نے سنا آواز تو آ رہی تھی. بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا بھائی میں نے تو اندر کے لوگوں کو کہا تھا، تمہیں تھوڑی کہا تھا کہ تم باہر بیٹھ گئے. کہا یا رسول اللہ بالکل آپ نے یہ الفاظ کہے تھے، میرے کانوں میں تو صرف یہ حکم آیا تھا بیٹھ جا، لہذا میں اس قابل نہیں، میری اوقات نہیں کہ آپ کا حکم آئے اور میں اپنا ذہن چلاؤں، پر آپ کی بات میرے کان میں یہی آئی کہ بیٹھ جاؤں، میں نے کچھ اور نہیں دیکھا کہ یہ گلی ہے، یہ راستہ ہے، میرا کیا مقام ہے، لوگ کیا کہیں گے، نہیں، بس میرے کان میں ایک صدا آئی کہ بیٹھ جاؤ، سو میں بیٹھ گیا. اسی طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے اپنا مرتبہ، اپنا مقام، اپنی جاؤ حشمت، اپنا دبدبہ، یہ اپنی رسول کے سامنے سب کا سب پیچھے اٹھا کے پھینک دیا کرتے تھے. لہذا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران ہیں، ایران آپ نے فتح کیا تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حسن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو تھے، یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینے کے منافقین کے نام بتا رکھے تھے، فہرستین کے پاس پوری. ان کے بارے میں مشہور تھا یہ جس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ مومن مرائے، اور جس کی نماز جنازہ یہ نہیں پڑھنے گھر سے نکلتے نہیں تھے لوگ سمجھ جاتے تھے یہ منافق مرا ہوا ہے، اتنا یقین تھا لوگوں کو. صحابہ کتنے اچھے، کتنے سچے، اور اپنے اوپر کیسی سخت نظر رکھنے والے تھے. آج جب میں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں تو آپ ان باتوں کو اپنی نظروں میں لائیے گا، اور میں اور آپ اپنے سیرت و کردار کو دیکھیں گے. حضرت عمر بن خطاب نے ایک دن حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ سچ سچ بتائیے، آپ کو اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ حضور نے جو منافقین کی فہرست دی ہے اس میں میرا نام تو نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب ہیں خلیفہ اپنے وقت کے، جن کو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جو مراد رسول ہے، جن کو رسول نے مانگا ہے اے اللہ مجھے یہ دے دے، مراد رسول جس کو کہا جاتا ہے. ایک تو وہ لوگ تھے، اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے قیامت کی منظر کشی ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں، گھر جاتے ہیں بیوی بچوں میں ہنستے ہیں کھیلتے ہیں، اچانک یاد آتا ہے ابھی تو میں رو رہا تھا، گلی میں نکلتے ہیں حذیفہ منافق ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج حال یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نمازیں میری درست نہیں، تقویٰ میرے پاس نہیں، ماں باپ کا فرما بردار میں نہیں، کسی کا بھی تو نہیں ہوں، مگر دنیا کو منافق کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو مومن سمجھے بیٹھا ہوں. وہ کتنے اچھے تھے، وہ کسی اور کو منافق نہیں کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی، ہم تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ دھوکا نہیں کر رہے. آج الٹا حساب ہے، آج دنیا سب کو منافق کہہ رہی ہے، اپنے آپ کو مومن کہہ رہی ہے. کتنا فرق آ گیا آپ دیکھیں سیرتوں میں، طریقہ کار میں. وہ صحابہ کی کیا زندگی تھی، کیا خوبصورت لوگ تھے. وہ ذرا بھی اپنی ذرا بھی دیکھتے تھے کہ یار ہم ابھی رسول کی بارگاہ میں بیٹھے رو رہے تھے اب ہنس رہے ہیں، تو میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا. کتنے سچے لوگ تھے، کتنے زبردست لوگ تھے. ہم جناب سب کچھ کیے جا رہے ہیں مگر دوسرے کو منافق کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے اسلام کا. اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بے شک سب کو تبلیغ کیجئے، سب کے پاس جائیے، سب کو دعوت دیجئے، مگر عمل کے معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہونا چاہیے جو آپ اپنی ہی پیٹھ پہ برسائیں. کسی اور کو ستم مشق نہ بنائیں، آپ کا کام اس کو تبلیغ کرنا ہے بس، اس کے محافظ نہیں ہیں آپ، اس کے محتسب نہیں ہیں آپ، اس کے وکیل نہیں ہیں آپ، آپ جواب دہ ہیں اپنی ذات کے، کسی اور کے نہیں ہیں۔ لہذا جب میں خود اپنی ذات کا جواب دہ ہوں تو مجھے دوسروں کی فکر کیوں کھائی جا رہی ہے، میں کیوں دوسروں کے اوپر مختلف الزامات لگاتا ہوں؟ لہذا یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا کہ عمل کے معاملے میں وہ اندھے تھے، صرف اپنی ذات کو دیکھا کرتے تھے کہ میں نمازی ہوں، میرے اندر تقویٰ ہے، میں مومن ہوں یا منافق ہوں، وہ اپنے آپ سے سوالات کرتے تھے، لہذا ان کی زندگیوں میں یہ خوبصورتیاں تھیں۔ آج مجھے اپنے اندر، اپنے کردار، اپنی کسی چیز کا احساس نہیں ہے، میں دوسروں پر لگا ہوا ہلکا سا داغ بھی نمایاں دیکھتا ہوں اور لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرتا پھرتا ہوں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ تو حضرت حذیفہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت حذیفہ کے ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایران فتح کرنے کے لیے جب گئے تو ان کو قصرہ نے اپنے دربار میں بلایا کہ میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ آئیے۔ آپ جناب بڑے، جو اس وقت کا لباس تھا، سادہ سا لباس، تلوار پہ کپڑوں کی چیتڑیاں سی بندھی ہوئی ہیں، اور وہ لے کر گلے میں پہلے تلوار ڈالتے تھے، یہ تو سائڈ میں تو بہت بعد میں آیا، بہت ہی بعد میں آیا، گلوں میں تلوار ہوتی تھی یا ہاتھ میں ہوتی تھی۔ چلے گئے دربار میں، اب تو بہت زبردست دسترخوان لگا ہوا ہے کھانے کا، کھانا کھانے لگے، کھانا کھاتے کھاتے اچانک ایک نوالہ زمین پہ گر گیا، ہاتھ سے چھٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا، اگر نوالہ تمہارا زمین پر گر جائے تو دیکھنا، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر ایسی جگہ گر جائے جہاں سے اٹھانا ہی مشکل ہے، اللہ کیچڑ پڑی ہے، کوئی گندگی پڑی ہے، تو وہاں تو رسول بھی نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے یہاں دسترخوان بچھے ہوتے ہیں، ٹیبلیں ہوتی ہیں، صاف ستھرا پلاسٹک ہوتا ہے، تو اس کو ہلکا سا صاف کرو اور کھا لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے، جو حصہ تم پھینک رہے ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہو۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے، غالباً پاکستان میں جتنی کھانے کی ناقدری ہے دنیا میں اتنی کہیں نہیں ہوتی ہوگی۔ تقریبات میں کتنا کتنا کھانا میرے اور آپ، ہمارے سامنے پھینکتا ہے، کچھ ایسی باتیں تو نہیں ہے جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ محلے کی شادیوں میں اگر صبح ٹینٹ کے پاس سے گزرو تو کھانے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، روٹیوں کے، جو گلیوں میں پڑی ہوتی ہیں، یہ کون پھینکتا ہے؟ اسی کھانے کی ناقدری اور حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ قوم آج دیکھیں ترس رہی ہے چیزوں کو، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود نہیں مل رہی، چینی یہاں نہ آیا، آٹا یہاں ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، سبزی یہاں چلی گئی، یعنی کھانا ایسا ہو گیا کہ لوگوں کی دسترس سے آہستہ آہستہ باہر جا رہا ہے۔ اس ملک میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جناب احتجاج کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ روٹی کے لیے تو ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا مطالبہ یہ تھوڑی ہے کہ ان کو صدر بنا دیا جائے، ان لوگوں کا مطالبہ یہ تھوڑی ہے کہ ان کو نوکریاں دے دیا جائیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو روٹی نہیں مل رہی، اور وہ کھانے کی ناقدری کی وجہ سے یہ ملک ایک آفت میں مبتلا ہے، ایک عذاب کی صورت حال ہے اس ملک کے اوپر۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نوالہ گر گیا، حضرت حذیفہ جو ہی اٹھانے لگے، ساتھ ایک ساتھی بیٹھا تھا، کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، آپ قصرہ کے دربار میں ہیں جو اپنے وقت کی ایک سپر پاور تھی اس وقت زمانے میں، اور ان سب کی نظریں آپ پر لگی ہیں چونکہ آپ ایران فتح کرنے آئے، تو معمولی آدمی تھوڑی ہیں آپ، سب کی نظریں آپ پہ لگیں، آپ نے اگر یہ نوالہ اٹھایا تو لوگ کہیں گے کیسی ندیدی قوم ہے، یہ کیسے بھوکے لوگ ہیں جو زمینوں سے چیزیں اٹھا کر کھاتے ہیں، ان کو کوئی تمیز، کوئی شعور نہیں۔ یہ جملے کہے، جو یہ جملے انہوں نے کہے تو آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا، نوالہ جھاڑتے ہوئے کہا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی حدیث کو چھوڑ دوں، ان دنیا پرست لوگوں کی وجہ سے میں اپنے آقا کے فرمان کو بھلا دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے آقا نے جو فرمایا مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ کچھ بھی سوچتے رہے، مجھے کیا فکر پڑی ہے اس کی، یہ کیا کہتے ہیں آج، کیا ہے آج مجھے دنیا کی فکر پڑی ہے، یہ کیا کہتے ہیں آقا جو کہتے رہے ہمیں کیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کس کو بنانے چلے ہو، یہ دنیا تو کبھی تم سے مانے گی نہیں، کس کو راضی کرنے چلے ہو، یہ تو ہمیشہ تم سے روٹھی رہے گی۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ کاندھوں پر لے جا رہے ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ ہاں جی عابد صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، مگر جناب فلاں کام ان کا برا تھا، یہ تو جنازوں میں برائی کر دیتے ہیں جنازے کی، یہ تو کسی کے ہوئے ہی نہیں، جو کسی کا نہیں ہوا اس کو منانے کیا چلے ہو۔ دنیا میں آپ کوئی ایسا شخص مجھے لا کے ملوا دیں جس سے ساری دنیا راضی ہو، سارے رشتے دار خوش ہوں، सबसे कोई ना कोई रूठा बैठा है, खुद मैं 10 से रूठा बैठा हूँ, आप भी कहीं से नाराज होंगे, तो हम फिर उसको क्यों नहीं राजी करें जो इतने पर भी इतना नवाज देता है, जो थोड़े पर भी जन्नत की बशारत दे देता है, जो जरा सी कोशिश पर रजा का परवाना दे देता है, जो जरा सी इबादत पर मुस्कुरा कर देखने लग जाता है, जो जरा से करने पर ढेरों सवाब की नवीद सुना देता है, हमें फिर उसको राजी करना चाहिए? लोगों की फिक्र करना छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, लोगों की बस जो जिम्मेदारियां आपके हुकूक बनते हैं उसको एहसन तरीके से अदा करें, उसकी तरफ से गाफिल मत हो, लेकिन राजी करने के लिए अल्लाह उसके रसूल के लिए आपकी सोच होनी चाहिए, बस बुनियाद। जब दो अफराद को, अब देखें मैं आपको बताऊं, हजरत मैं बुजुर्ग का नाम भूल गया, उनका नाम हजरत बख्तियार काकी है रहमतुल्लाह अलैह गालिबन, बुजुर्गों की सोच भी अल्लाह वाली सोच होती है, गालिबन आप ही थे, अपनी वालदा के पास पहुंच गए एक दफ़ा, कहने लगे माँ कुरान में एक आयत पढ़ी है कि अपने वालदैन का हक अदा करो और अब अल्लाह का, तो मैं बड़ा कमज़ोर सा आदमी हूँ, मैं एक साथ दो के हकूक अदा नहीं कर सकता, या तो तू मुझे अल्लाह से मांग ले या मुझे अल्लाह के हवाले कर दे ताकि कल मेरी पकड़ ही ना हो, मैं बड़ा कमज़ोर सा हूँ, मैं दो के हक अदा नहीं कर, माँ ने कहा जा बेटा तुझे अल्लाह के हवाले किया, तुझे अल्लाह के हवाले किया, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब ये तरीका अख्तियार करें, मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने कहा तो फिर करके दिखाया, और फिर बख्तियार काकी का नाम आज दुनिया जानती है, दुनिया उनका नाम जानती है, उन्होंने फिर अल्लाह का हक अदा किया, मोहब्बत की, प्यार किया, जो उनके ऊपर हुकूक थे वो अदा कर किए उन्होंने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके सामने। तो लिहाजा अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम की आयत हमें बताती है कि आपका हक आप पर है कब, जो आप इतना ज़्यादा फिक्रमंद हैं अपने लिए, इतनी ज़्यादा कोशिश जद्दोजहद करते हैं, पहले हक पहचाने रसूल अल्लाह का जो आपके और मेरी ज़ात के ऊपर है, इस हक को अदा करने के बाद अब अगर दिल चाह रहा है तो आराम कीजिए, अब अगर दिल चाह रहा है तो खाना खाइए, अब अगर दिल चाह रहा है तो घूमिए, अब अगर दिल चाह रहा है तो जागिए और मेहनत कीजिए, लेकिन पहला हक अदा करना होगा अल्लाह उसके रसूल का। तो अपनी ज़िंदगी को दो हिस्सों में बांट लें, पहले हिस्से के लिए सोच बना लें कि अल्लाह उसके रसूल का हक है, इन हिस्सों की फहरिस्त सोच लीजिए कौन कौन सी है, 5 वक्त की नमाज है, अच्छी सीरत और किरदार है, जिन चीज़ों से रसूल ने मना किया है इनसे बचना है, उन हुकूक को अदा करने के बाद अब आपके पास जो वक्त बचता है वो गुजारिए, अपना हक अदा कीजिए, आराम कीजिए, खाइए पिए घूमिए, यह आपकी ज़िंदगी है। सहाबा कराम औलिया उज़्ज़ाम इन बारीकियों को, इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते थे, ज़िंदगी आपके मेरे सामने। अब इसके बाद दूसरी जो मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की, जिसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ लेकिन अपनी जान के सिवा कायनात में हर शय से बढ़ के आपको चाहता हूँ, अपनी जान के सिवा। तो रसूल अल्लाह ने जो यहाँ पे तंबी की वो यही आयत सामने, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि अपनी जान का क्या तस्करा करते हो, मेरा मामला तो ये है कि तुम्हारी जान पर भी मेरा ज़्यादा हक है, तुम्हारी जान पर भी मेरा हक है, तुम्हारी ज़िंदगी पर भी मेरा हक है। लिहाजा फौरन ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने रुजू किया अपनी गलती की तरफ और फौरन कहा कि या रसूलल्लाह अब आप मुझे अपनी जान से ज़्यादा महबूब है, तब आपने कहा कि अल आना या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान कामिल हो गया, अब तेरा ईमान कामिल हो गया। तो लिहाजा ये है हक जो हमें अदा करना है। अब मैं आपके सामने एक दो चीज़ें और बयान करना चाहूँगा, उसकी ये एक हदीस मैंने आपके सामने अभी पढ़ी थी, अब ये उनवान बदल रहा है, ये यहाँ पे बाबे ईमान था, अब एक नया उनवान आ रहा है इसका ताल्लुक ईमानी के साथ, लेकिन मौजू अब ये बदलेगा। हदीस ये है जो मैंने पढ़ी कि आप सल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की, अल्लाह ताला के लिए अदावत यानी दुश्मनी रखी, अल्लाह ताला के लिए दिया और अल्लाह ताला के लिए देने से हाथ रोक लिया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। ये चार बातें, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए नफरत, अल्लाह के लिए देना और अल्लाह के लिए हाथ रोक लेना, ये चार बातें जिसमें होंगी वो अपना ईमान मुकम्मल करेगा। अब यहाँ इसका कोई लंबी चौड़ी इसकी तशरीह नहीं है, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात। और अगर इस हदीस को अगर हम समझ लें तो ये जो आप ख़ानदान के झगड़े देखते हैं, दोस्तियों में झगड़े देखते हैं, इख्तलाफात पड़ोस में देखते हैं, ये झगड़े ख़त्म हो जाएं अगर ये हदीस हमारे सामने आ जाए, क्या कि हम अपनी ज़ाती अगराज को मुकद्दम न रखें, जो हमारी ज़ाती सोच होती है, फ़िक्र होती है, किसी को हम मोहब्बत कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई हमारा मामला है, किसी से नफरत कर रहे हैं तो हमारी ज़ाती तौर पर अदावत है कि जनाब ये हमें सलाम नहीं करता, یا اس نے اپنی دعوت میں نہیں بلایا تھا، یا یہ ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا، یہی تو جھگڑے ہیں آج کل عداوت کے، اور کون سے جھگڑے ہیں، کسی نے کوئی جائیداد تھوڑی کھا لی ہے ہماری، اسی بات پہ جھگڑے ہوئے ہیں سب کے، کسی کو دیتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، اور نہیں دیتے تو ہماری نفرت ہوتی ہے۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جو معاشرتی رویے ہیں، یہ سب معاشرتی رویے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاشرتی رویے، محبت کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے کر رہے ہیں، اولاد سے کر رہے ہیں، بیوی سے کر رہے ہیں، بہن سے کر رہے ہیں، دوستوں سے کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، یہ سارے رویے ان سب کو تابع کر دو، اللہ اس کے رسول کے مومن بن جاؤ گے۔ یعنی محبت بھی اگر کرنی ہے تو اس میں کوئی ذاتی اغراض نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس لیے محبت کرنی ہے کہ مجھے میرے پروردگار عالم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ رویے بھی عبادت بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو روزمرہ کے رویے نا، کوئی دن ایسا گزرتا ہے جب آپ یہ چار کام نہیں کرتے، کسی سے محبت، کسی سے نفرت، کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا، یہ چار کام ڈیلی کے ہیں، ڈیلی کے روز کے کام ہیں۔ تو اللہ، یہ رویے ہیں انسان کے، انسان کی فطرت میں گندے ہوئے رویے ہیں، لہذا اگر انسان ان رویوں کو تابع کر دے رسول اللہ کے، اللہ کے سمجھ لیجئے یہ رویے بھی عبادت بن گئے، یعنی ایک چلتا پھرتا مومن، ایک چلتا پھرتا جنتی۔ اب اس کو سمجھ لیں، کسی سے محبت اللہ کے لیے، مطلب یہ ماں سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، ساتھیوں سے محبت ہے، ان سب کی محبتوں کی اصل اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کے لیے محبت کریں، ذاتی اغراض کے لیے محبت نہ کریں۔ لہذا شاید آپ کو یاد ہو، یہاں میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا ایک جگہ کہ ابوبکر، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، دوست بناتا، تو تمہیں بناتا۔ یعنی رسول کو دنیا میں دوست بنانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ محبت مقدم اللہ کی ہے، باقی تو ٹھیک ہے، رشتے ہیں، ناطے ہیں، ان سے محبت کریں، لیکن یہ سب محبتیں تابع ہیں اللہ کے۔ جب میرا اور آپ کا یہ رویہ ہو جائے گا نا، تو ہم ایک بہت بڑی بیماری سے نکل آئیں گے۔ کس بیماری سے؟ اس نے سلام نہیں کیا، اس نے دعوت میں نہیں بلایا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، یہ مجھے دیکھ کر پیٹ پھیر لیتا ہے، مجھے اس سے کیا، میں تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس کا عمل اس کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ یہ جو آج مصیبتوں میں پھنسے ہوئے نا ہم، بیماریوں میں، اس سے جانی چھڑ جائے گی ہماری۔ کوئی کرتا ہے سلام، کرے، نہ کرتا ہے نہ کرے، میں تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ لہذا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص آپ کی بڑی غیبت کرتا تھا، بہت برا بلا کہتا تھا آپ کو، جہاں بیٹھتا تھا آپ کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ آپ نے ایک دن اپنی خادمہ کو کہا، بھی بازار جا، ایک بڑا سا ٹوکرا لے کر آ، اس کو خوب پھل ول رکھ کے، اس کو سجا کر، بہت خوبصورت بنا کر میری طرح سے دے کر آ اس آدمی کو۔ وہ خادمہ گئی، اس نے خوب پھل ول رکھے، اس کو سجایا، خوب بڑا سا سر پہ رکھ کر اس شخص کے پاس، ہاں بھائی کون ہو، میں آئی ہوں، کس نے بھیجا ہے؟ اور سفیان سے، انہوں نے بھی بھیج دیا، میں تو ان سے بہت نفرت کرتا ہوں، میں تو ان کو بہت برا والا کہتا ہوں، چلو ان کے پاس، کیوں بھیجا انہوں نے؟ اور غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا وہ شخص، ہاں بھائی آپ نے کیوں بھیجا میرے پاس؟ سفیان سے فرمانے لگے، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تم دن رات میری نیکیوں میں اضافہ کرتے ہو۔ غیبت، غیبت سے اضافہ ہوتا ہے نیکیوں میں۔ دن رات جمعہ نہیں دیکھتے، اتوار نہیں دیکھتے، ہفتہ نہیں دیکھتے، جہاں بیٹھتے ہو میری نیکیوں میں اضافہ کرتے ہو۔ میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ تمہیں تحفہ بھیجوں، تم میری نیکیوں میں دن رات اضافہ کرو، میں کچھ بھی نہیں بھیجوں، تو میں نے بھی تمہیں تحفہ بھیج دیا۔ ایسا جوتا مارا کہ زندگی بھر یاد رکھا ہوگا اس آدمی نے، کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ کہہ گئے۔ ایک رویہ تو یہ ہے، دوسرا رویہ ہے کہ آپ بھی غیبت کرنا شروع ہو جائیں، وہ آپ کو چار گالیاں دیں، پانچ گالیاں آپ دے دیں، آپ کوئی کم ہیں یا میں کوئی کم ہوں؟ یہ دوسرا رویہ ہے، ہم دوسرے رویے پر زیادہ ہیں بہ نسبت پہلے رویے کے، ہیں۔ تو اگر سب ایک جیسے ہو جائے تو پھر دین پھر کہاں گیا، اسلام پھر کدھر ہے، میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو ہمیں جیسی کوئی برا جملہ آئے، بری خبر آئے، چگلی کوئی غیبت کرے، اس وقت ضبط کرنا اور خاموشی اختیار کرنا، یہ صبر ہے، اور اسی پر اجر ہے، یہی اجر ہے۔ تو اگر اجر سمیٹنا چاہتے ہو، لوگ تو میں اگر کہوں تو غلط نہ کہوں گا، بینک کھولے بیٹھے تمہارے میرے لیے، صرف صبر کرنا ہے، جنتی جائیں گے، اتنی برائیاں کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی، اتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اتنا تنگ اور اتنا پریشان کرتے ہیں، یقین کریں کہ بینک کھلے میں نیکیوں کے اس وقت، بس صبر کرنا سیکھ لیں، نیکی ہر قدم پہ نیکی ہے، اور انہی جیسے میں اور تم ہو جائیں تو بس ختم، میں نے بھی بینک کھول دیا۔ ایسا نہ کریں، تو دیکھا آپ نے سفیان ثوری کا کتنا خوبصورت رویہ تھا. اب اس کے بعد بس یہ آخری ایک اور حدیث اور لے لیں, اس کے بعد پھر اپنا درس میں ختم کرتا ہوں, کہ اللہ کے لیے, اس کے بعد ہے اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت کرنا. نفرت سمجھ لیں, نفرت کیا ہے, یہ بہت اہم بات بتانے لگا ہوں میں, بہت ہی اہم بات ہے, اگر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ آئے گی. یاد رکھیے, نفرت جو آج میری اور آپ کی ہے نا, وہ شخصی محبت ہے. قرآن نے بھی یہ جو کہا ہے کہ انما المشرکون نجسن, کہ بے شک مشرک نجس ہے. تو مشرک جسم سے نجس نہیں ہے, اپنے اعمال و عقائد سے نجس ہے. ورنہ تو اس سے ہاتھ بھی ملانا ممنوع ہوتا, اس کے ساتھ بیٹھنا بھی ممنوع ہوتا, حد تو یہ کہ اس کو دیکھنا بھی ممنوع ہوتا. مشرکین نے, رسول اللہ نے یہودیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا. وفد جب رسول اللہ پر آتے تھے ملاقات کے لیے, مشرکین کے یہودیوں کے, ان کو خاص آپ مسجد نبوی میں ٹھہرایا کرتے تھے, وہیں کھانا پینا ہوتا تھا ان کا. مشرک ذات سے مشرک نجس نہیں ہے, عقائد و اعمال سے نجس ہے. یہاں میں نفرت آپ کو سمجھانے لگا ہوں, کسی سے نفرت کریں بالکل کریں, اس کی ذات سے نہ کریں, اس کے خیالات, اس کی سوچ, اس کی فکر سے کریں. اگر ذات سے کرنے لگ جائیں گے تو اصلاح کا دروازہ تو آپ نے ویسے ہی بند کر دیا, اصلاح کون کرے گا, پھر فرشتے آئیں گے نیچے. ہم الٹا کام کرتے ہیں, ہم ذات سے نفرت کرنا شروع جاتے ہیں, سلام نہیں کر رہے, بات نہیں کر رہے, پیٹ موڑ کے بیٹھ گئے, یہ ہمارے رویے ہیں. تو مجھے آپ بتائیے, مجھے کوئی طریقہ بتا دیے پھر اصلاح کیسے ہوگی, کہ رسول اللہ بھی یہی کرتے, صحابہ بھی یہی کرتے. تو دیکھیے, کسی کی بات بری لگی ہے, اس بات سے نفرت کریں, خدا را اس کی ذات سے نفرت نہ کریں. اس کی ذات سے نفرت کرنے لگ جائیں گے تو اصلاح کے پہلو ختم ہو جائیں گے, محبت معاشرے میں دم توڑ جائے گی, سوائے نفرت کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور نفرت سے کانٹے اگتے ہیں, پھول نہیں بنتے. سوچ سے نفرت کریں, عقائد سے نفرت کریں, باتوں سے. یہ ٹھیک ہے, ایک بات آپ کو بری لگتی ہے, اسلام کے خلاف ہے, یا آپ نفرت کریں بالکل, لیکن جب وہ آ جائے, بیٹھ جائے, گھر آ جائے, آپ کی ملاقات ہو, آپ اس کی ذات سے نفرت نہیں کریں گے. یہی رسول اللہ کا طریقہ تھا, یہی صحابہ کا طریقہ تھا. ایسی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں, اگر آپ کہیں گے میں دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں, کہ ایک شخص آتا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کا بدترین شخص آ رہا ہے, اور جب آیا آپ بیٹھے ہیں, مسکرائے ہیں, اس سے بات چیت کی ہے, اس کو کھلایا پلایا, رخصت کیا ہے, کیا اس کو منافقت بولیں گے؟ نعوذ باللہ. یہ تو حدیثیں موجود ہیں. کیا ہم رسول سے بڑھ کے متقی پرہیزگار ہیں؟ نہیں. اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے نا, تو اخلاق دکھائیے, ذات سے نفرت مت کیجیے. ایک شخص برا ہے, اس کی حرکتیں بری ہیں, آپ اس کی مذمت کیجیے, یہ جائز ہے. لیکن وہ اگر آ جائے, آپ کے دروازے پر آ جائے, آپ سے ملاقات ہو جائے, تو آپ کو پھر اس سے رویہ اچھا رکھنا ہے, اور اسی اچھے رویے سے وہ متاثر ہو کر اپنا قبلہ درست کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے, ہماری مغفرت فرمائے. تم علینا الا البلاغ المبین. اچھا ٹھیک, دعا فرمائیے. صلاۃ و سلام علی خاتم النبیین. پروردگار عالم آج باب ایمان پر